قرآن مجید کا بیان کیا ہوا معیار کیا ہے، اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہم نے نیکی کے بارے میں اپنے تصورات اور اپنے معیار وضع کر لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں. ہمارا تصور نیکی کا کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے جیسے پہلے زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ہو گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کا. یا آج تک جو تصور نیکی کا ہندوؤں کا اور ان مذاہب کا ہے کہ جو مذاہب ایک زندہ عملی دین کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ ان کی حیثیت فقط رسمی مذہب کی رہ گئی، وہ کنونشنل ریلیجنز ہیں اور ان کا انحصار فقط کچھ مٹس پر اور کچھ ریچولز پر ہے، کچھ توہمات، کچھ عقائد، کچھ بلیفس، کچھ ریچولز، کچھ رسمیں، کچھ پریکٹسز، کچھ اعمال، ان چیزوں کا ایک رسمی مجموعہ رہ گیا ہے اور ان کے پاس عملی دین جو پوری کی پوری زندگی میں جاری و ساری ہو اس کا تصور باقی نہیں رہا. ہم نے وہ تصور اپنا لیا اور وہ اس طرح کہ ہم نے اپنی زندگی کے خانے بنا لیے ہیں اور نیکی کو بھی بعض خانوں میں فٹ کر لیا ہے. نیکی کو بعض خانوں میں بولیے فٹ کر لیا، جیسے آپ گھر میں الماریاں بناتی ہیں، عمارت میں الماریاں، اور کچھ الماریاں کپڑوں کے لیے مخصوص کر دیتی ہیں، کچھ الماریوں میں کچن کا سٹف رکھ دیتی ہیں، کچھ الماریوں میں صابن اور سرف اور کپڑے اور دھونے کے کلیننگ کے صفائی کا سامان رکھ دیتی ہیں، کچھ الماریوں میں کراکری اور کیٹلری رکھ دیتی ہیں کچن کا اور دیگر کھانے پینے کا سامان، کچھ میں ہر مہینے کا جو سودا منگواتی ہیں دالیں، گھی اور مسالہ، نمک، مرچ ایسی چیزیں رکھ دیتی ہیں، الگ الگ خانے اور الگ الگ الماریاں بنائی ہیں نا گھر میں جی, اور ہر خانے میں مختلف چیزیں فٹ کر دیتی ہیں, اس کو کہتے ہیں ہر ہر خانے اور ہر ہر الماری میں چیزوں کو فٹ کر دینا, اور اس کے بعد وہ پورے گھر کا نظام ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے بھی ایسے خانے بنا لیے ہیں, الماریاں بنا لی ہیں, اور مختلف خانوں میں ہم نے نیکی کے ٹکڑے کر کے ان کو بھی بعض خانوں میں فٹ کر دیا ہے. بلکہ یوں کہیے کہ 8-10 خانوں میں سے ایک خانہ ہم نے بڑی مہربانی کر کے, احسان کر کے اللہ پر, کس پر؟ اللہ پر احسان کر کے, معاذ اللہ, اور معاذ اللہ دین پر مہربانی کر کے ہم نے ان بہت سارے خانوں میں سے ایک خانہ نیکی کو بھی عطا فرما دیا ہے. نیکی پر احسان کرتے ہوئے تو ایک خانے میں نیکی کو بھی رکھ دیا ہے. وہ خانہ نیکی والا کون ہے؟ وہ ادارہ ہے. ادارے میں بلایا تو ادارے میں آ گئی. اور یہ اگر ہم پوری امت کی سطح کی بات کریں تو وہ مسجد ہے. تو مسجد نیکی کے لیے, میلاد شریف آ گیا اس میں نیکی کر لی, پھر 11ویں شریف آ گئی ماہانہ نیکی کر لی, عید کا موسم آ گیا سنیاں بنا لی, سویٹ ڈش بنا لی, سالانہ نیکی ہو گئی, عید کا دن ہے اچھے کھانے بنا لیے, یہ بھی نیکی کے خاتے میں آ گیا. کرتے ہیں یا نہیں کرتے جی؟ قائد آ گئے, کوئی بزرگ آ گئے تو ان کی زیارت کے لیے جمع ہو گئی, یہ بھی اسی خانے میں. پھر اس خانے میں بھی دراز ہیں کئی, اس الماری کے بھی کئی دراز ہیں. یہ 11ویں شریف کا دراز ہے, یہ میلاد شریف کا دراز ہے, یہ قائد محترم اب تشریف لے آئے ہیں سالانہ ان کا دراز ہے, ان کی زیارت کے لیے جانا ہے. یہ مہانہ ادارے کے اندر ہلکا ذکر ہے تو نا خانے کی محفل ہے, اس کا دراز ہے, اس میں جانا ہے. تو اس 5-10 درازوں میں ہم نے نیکیوں کو حصے کر کے ڈال کے الماری کو لوگ لگا دیا ہے, جب ضرورت ہوتی ہے اس کو کھول لیتے ہیں. اور جو الماریاں 24 گھنٹے کے لیے کھلی رکھی ہوئی ہیں ان میں نیکی نہیں ہے. جو کبھی کبھی ضرورت کے وقت الماری کھولتے ہیں اور جس قسم کی ضرورت ہو اس طرح کے دراز میں سے نیکی نکال کے فٹ کر دیتے ہیں, لگا لیتی ہیں, اور جاتے ہوئے پھر اس کا نیکی کو بند کر کے تالا لگا دیتی ہے تاکہ یہ بند پڑی رہے. اور جو الماریاں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں جو استعمال میں رہتی ہیں ان میں نیکی, وہ الماریاں کیا ہیں؟ ان میں ایک الماری نفس کی ہے, شیطان نفس. کیا؟ جو بہن کو بہن سے ملنے نہیں دیتا, جو آپس میں پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا, غیبت کرواتا ہے, جھگڑے کرواتا ہے, فساد کرواتا ہے, فتنہ کرواتا ہے, شر پھیلاتا ہے. ایک الماری کتنا فساد اور نفس کے شر کی ہے, ایک الماری رسموں اور رواجوں کی ہے. کیا؟ رسم اور رواج کی. شادی آ گئی, اب اس پہ تیل بھی کرنا ہے, اب اس میں پتہ نہیں, مجھے تو تیل کے بعد میری تو معلومات ہی بند ہو جاتی ہے, اس میں مہندی بھی کرنی ہے, پھر اس میں اور بھی ولیمہ تو سنت کی چیزیں ہیں وہ بھی کرنی ہے, پھر اس میں فیشنوں کی بھی ایک الماری ہے, فیشنوں کی بھی ایک الماری ہے. جتنے کپڑے ہیں جس رنگ کے اتنے رنگوں کے زیور بھی لینے ہیں, جتنے کپڑے ہیں جس رنگ کے اتنے رنگ کی نیل پالش بھی لینی ہے, جتنے رنگ کے کپڑے ہیں اتنے رنگوں کے جوتے بھی لینے ہیں, جتنے طریقے کار ہیں مختلف اس کی میچنگ بھی دیکھنی ہے ساری. تو یہ بھی, اور اس میں آج کل اس کے بعد یہ فیشن ہے, پھر یہ فیشن ہے, پھر یہ فیشن ہے, پھر یہ فیشن, فیشنوں کی بھی ایک الماری ہے. پھر ایک الماری برادری کی ہے. کیا؟ کہ یہ ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے, ہماری برادری تو یوں کرتی ہے, ہماری برادری میں ذرا یہ نہیں. ٹھیک ہے, اللہ رسول کی بات بھی اچھی ہے لیکن برادری کی بات کو بھی چھوڑ تو نہیں سکتے نا. کیا؟ اللہ رسول کی بات بھی اچھی ہے لیکن برادری کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. تو بڑا کون ہوا, اللہ رسول یا برادری؟ نہیں, مجھے سچ بات کریں, یہ نہ کہیں اللہ رسول بڑا ہوا, برادری بڑی ہے. استغفر اللہ العظیم. بڑی کون سی چیز ہے؟ اللہ رسول، مگر ہم نے بنا اس کو دیا ہے بڑا، برادری کو بھی، ہماری برادری کے تقاضے ہیں، یہ رشتہ داروں کے تقاضے ہیں، اور ایک خانہ ہمارا ناک کا بھی ہے، وہ ناک آپ کہیں گے کیا، وہ جو ناک کٹتی ہے، وہ جی ناک کٹ جاتی ہے اس سے، یہ کرنے سے پھر لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، لوگ باتیں کریں گے، ناک بھی تو رکھنی ہے نا دنیا کے سامنے، ناک کٹتی ہے، عزت نہیں رہتی، لوگ تانے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایسے نمانے ہو گئے، مارے ہو گئے، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ باتوں کی بھی ایک الماری ہے، اور ایک الماری میں نے بتا دی ہے نفس کی، جس میں حسد ہے، عناد ہے، بغض ہے، مقابلہ بازی ہے، شر ہے، فتنہ ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، دنگا ہے، فساد ہے، یہ الماری بہت بڑی ہے، یہ الماری اتنی بڑی ہے کہ آدھا گاڑی سی الماری سے بھرا ہوا ہے، یہ ساری الماریاں آپریٹو اور فنکشنل ہیں، یہ ان کی 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں 24 گھنٹے، اور نیکی کی الماری وہ موقع بہ موقع کھلتی ہے، کبھی ہفتہ روزہ، ہفتے کے ہفتے، کبھی مہینے کے مہینے، کبھی سال کے سال، وہ کھلتی ہے، ضرورت کے مطابق استعمال کیا پھر رکھ کے تالا لگا دیتے ہیں، تو ہم نے نیکیوں کو خانوں میں بدل بند کر دیا، جو کچھ میں نے کہا آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی، صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، یہ صرف آپ کی بات نہیں، یہ میں پوری امت کا حال بیان کر رہا ہوں، پوری امت کا حال بیان کر رہا ہوں، اور امت میں پھر سب سے بڑھ کر مرد بھی اس مصیبت میں گرفتار ہیں بے شک، مگر عورتیں زیادہ گرفتار ہیں، کیا یہ میری بات درست ہے یا نہیں، کہ عورتیں زیادہ گرفتار ہیں، اگر عورتیں ان چکروں سے باہر نکل آئیں ان چکروں سے، تو مرد نکلا ہو یا نہ نکلا ہو آگے سے زیادہ گھر سنور جاتا ہے، اگر عورت گھر کی ان چکروں سے باہر نکل آئے تو مرد خود بخود نکل آتا ہے، یعنی گھر بھی آدھا ان چکروں سے پار ہو جاتا ہے، تو ہم نے نیکیوں کے خانے بنا لیے، زندگی کے خانے بنا لیے، اور ان میں سے ایک خانہ نیکی کو بھی الاٹ کر دیا، یہ ہے ہمارا نیکی کا تصور، اس کو عیسائیوں کا راہبانہ تصور کہتے ہیں، کیا تصور؟ راہبانہ، اس میں برائی بھی چلتی ہے، رسم رواج بھی چلتا ہے، غیبت بھی چلتی ہے، جھگڑا بھی چلتا ہے، فساد بھی چلتا ہے، دنیا داری بھی چلتی ہے، دھوکہ بھی چلتا ہے، اور برادری بھی چلتی ہے، جھوٹے نام نمود ناک سارے کچھ چلتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بیچاری ماری کمزوری سی، لنگڑی لولی سی نیکی بھی چلتی ہے، لنگڑی کمزور ماری بھوکی نیکی بھی چلتی رہتی ہے، تو یہ سارا قافلہ زندگی کا چلتا رہتا ہے، مشن سے منسلک ہونے کا مطلب اور کسی مشن سے رہنمائی لینے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بنیادی تصور میں تبدیلی آئے، زندگی کے بولیے بنیادی تصور میں تبدیلی آ جائے کہ زندگی اسلام کی روح سے کیا ہے اور ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے، یہ ہے دین میں داخل ہونے کا مطلب اور مشن میں منسلک ہونے کا مطلب، قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہم کیسے داخل ہیں، ہم نے ایک بازو اسلام میں ڈالا ہوا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک باقی سارا جسم اور سارا درد اسلام سے باہر، ہم نے کھانے پاکستانی پکا لیے، یہ ہم تو 30 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم نے تو یہ یورپیوں کے یا انگریزوں کے یا کافروں کے کھانے ہم نے تو پکانے سیکھے ہی نہیں، نہ پکاتے ہیں ہم تو آج بھی وہی مرغ اور بریانی اور اپنا گوشت اور پاکستان کا جو طریقہ تھا وہی کھانا کھاتے ہیں، فخر کرتے ہیں نا جی، تو پاکستانی کھانے آج تک 30 سال ہو گئے پکاتے ہیں، اسی پر ہی فخر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کھانوں کے پکانے میں سارا اسلام آ گیا، پاکستانی کھانے کھا لیے یا دوسرے کھانے کھا لیے اگر کہ وہ حلال ہو، اگر وہ تو اس سے کون سا آپ کو اسلام آ جاتا ہے یا کون سا اسلام چلا جاتا ہے، ہم نے کبھی اس بات پہ بھی غور کیا کہ ہم 30 سال ہو گئے مغرب میں رہتے ہوئے مگر ہم نے پردہ نہیں چھوڑا آج تک، کبھی یہ بات بھی آئی مرنے، کہ 25 سال 15 20 سال گزر گئے, ہم اپنے بچے بچیوں کو بھی آج کے دن تک اسی طرح پردے کا عادی بناتے ہیں جیسے اسلام کی تعلیم ہے, جیسے ہمارا نظام ہے. کبھی ان خطوط پہ ہم نہیں سوچتے, ہم یہاں اتنا عرصہ رہ گیا, بچوں کی اسی طریقے پر تربیت کرتے ہیں اسلامی جیسے ہمارے بزرگ کرتے تھے اور ہمارا اپنا اسلام کا طریقہ تھا, یہ بات نہیں کریں گے. رسم رواج ہمارا رسم رواج ہے, اس پر ہم مر جاتے ہیں, نام نمود پہ مرتے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ اور شر جو نیکی کو مارتا ہے وہ میں ہے. وہ کیا؟ میں. اور میں اتنا بڑا شیطان ہے کہ انسان کا وجود 6 فٹ کا یا 5 فٹ کا ہے, اور میں اس 5 فٹ کے وجود کے اندر آپ سمجھیں کہ 10 لاکھ فٹ لمبا وجود اس 5 فٹ کے اندر بھرا ہوا پھنسا ہوا ہے. ہم پھٹے جا رہے ہیں, اس سے پھٹے جا رہے ہیں. میں ہی کچھ نہیں جینے دیتی, یہ سارے جھگڑے ہماری میں کے ہوتے ہیں. میں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, میں نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, میں نے اتنا کچھ کیا, پھر مجھ سے یہ کیا گیا, میری بات نہیں سنی گئی, میں میری اور وہ اور تو, اس میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے. گزرتی ہے یا نہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف نیکی کرتی ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں, اور دوسرے ہاتھ سے آگ لگا کر اس نیکی کے پورے ڈھانچے کو, خرمن کو جلا کے راکھ کر دیتے. ایسے حالات میں جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے, ادھر سے نیکیاں کرتے رہیں گے, ادھر سے خود مٹا کے برباد کرتے اور جلاتے رہیں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس گمان میں اترے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی تھی. آج دیکھیے جب حساب کتاب کی کتاب کھلے تو ساری نیکیوں کا ہمارے اپنے ہاتھوں سے صفایا ہو چکا ہو, کچھ بھی نہ بچا. ڈر ہے یا نہیں اس بات کا؟ بولیے, ڈر ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے. یہ ڈر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کا خود ہی صفایا کر کے تباہی اور بربادی تو نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے, تو میں اسے جنت کی ضمانت عطا کرتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 2 چیزوں جن کی ضمانت مانگی ہے میں نے, وہ ایک زبان اور ایک نفس. ایک زبان اور ایک, سب سے پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ زبان. اگر ایک زبان ہماری کنٹرول میں ہو جائے, اگر ایک زبان کنٹرول میں ہو جائے تو سمجھیں کہ شیطان زنجیروں سے جکڑا گیا. شیطان زنجیروں سے جکڑا گیا, وہ ہل بھی نہیں سکتا اگر ایک زبان کنٹرول میں ہو جائے. لہذا اب آج اس تصور کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی, کیونکہ ہماری نیکی کی زندگی پر بھی دنیا پرستی غالب آ گئی. ہماری نیکی پر بھی دنیا پرستی, نفس پرستی, ریاکاری, دجل فریب, جھگڑا, مادیت اور دنیا پرستی غالب آ گئی ہے. نیکی کی زندگی پر بدی کی گرد چڑھ گئی ہے, بدی کی گرد چڑھ گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا, سنیں, لیس البر, لوگوں, نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے, ان تبدلوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ تم اپنے چہرے اور اپنے منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی اس کو نہیں کہتے, اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو, نیکی اس چیز کا نام. اب مشرق اور مغرب کی طرف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لو. منہ کرنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف عبادت کے لیے ہوتا ہے. جتنے مذہب بھی عبادت کرتے رہے ہیں جو الہامی مذہب تھے, تو ان کے لیے کوئی قبلہ اور کعبے کا تصور تھا. جیسے یہودی عیسائیوں کے لیے بیت المقدس تھا, ہمارے لیے بھی وہ تھا, پھر خانہ کعبہ بن گیا. تو ہر ایک کی سمتیں ہیں نا, ہر ایک کی. تو ہر مذہب اور دین جو الہامی دین ہے اس کے لیے عبادت کی کوئی سمت ہے. تو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرنا, اس کا مطلب اشارتاً اور کنایتاً یہ ہے, عبادت کرنا. کیا؟ نماز پڑھنا. اور اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق عبادت کرنا. تو اللہ پاک نے فرمایا, اب یہ بڑی اہم بات سنیے, ابتدا یہاں سے کی کہ لوگوں نیکی, ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارے نزدیک سارا تصور یہ تھا کہ بس اگر ہم نے نماز پڑھ لی, تسبیح پڑھ لی, مصلی پہ چند لمحے گزار لیے, نماز پڑھ لی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس بقایا ساری کی ساری زندگی جو کچھ بھی ہوتا رہا, سارا دن غیبت کرتے رہے, فارغ ہوئے تو غیبت میں لگ گئے, چگلیوں میں لگ گئے, سازشوں میں لگ گئے, ایک دوسرے کے پشت پیچھے شکایتوں میں لگ گئے, فسادات میں لگ گئے, اور رسم پرستی میں لگ گئے, اپنی روحانی زندگی نیکی برباد کرتے رہے, سارا دن دنیا پرستی میں گزار دیا. جب وقت آیا نماز کا, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھے, تیزی سے چار سجدے لیے, تسبیح پڑھ لی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پابندی سے نیکی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس تصور کو رد فرما دیا, اس تصور کو رد کر دیا اور فرمایا نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کر لو. اللہ تمہاری عبادت اور سجدوں کا محتاج نہیں. اس نے جو اپنی عبادت مقرر کی ہے وہ اس لیے مقرر کی ہے کہ اس عبادت کے راستے سے تم اللہ کے سچے اور سچے بندے بن جاؤ. عبادت کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے, تمہاری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے, کہ جب تم اللہ کے حضور جھکو اور گڑ گڑاؤ تو تمہارا نفس کمزور ہو جائے, اور اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب تمہاری زندگی میں یہ ہو کہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ وہ میرا مولا ہے, میں اس کی عبادت کے لیے جھک رہی ہوں, اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں, اور اللہ کو پکار رہا ہوں, اس کے حضور بندگی انجام دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہو تمہاری زندگی میں کہ جب میں اللہ کی بندی ہوں تو وہ کام کروں جس سے میرا اللہ خوش ہو, اور وہ کام نہ کروں جس سے میرا مولا ناراض. تو عبادت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, بولیے اللہ کی. اور اگر ہم نے چار سجدے زمین پر دے لیے, ٹکرے مار, یہ ٹکرے بن گئے, سجدے کر لیے اور سجدے کی روح کو نہ پایا, عبادت کی رسم ادا کر لی مگر اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی میں داخل نہ کیا, اللہ کو بھی ہم نے تالے میں بند رکھا, معاذ اللہ, نماز کے وقت کے لیے کھولا, عبادت کی پھر بند کر دیا. شادی کا وقت آیا تو خدا یاد نہیں, کیا شادی کی رسموں میں خدا یاد نہیں, بچوں کی تعلیم و تربیت میں اللہ یاد نہیں, بچوں کی پرورش میں خدا یاد نہیں, گھر کے ماحول کو بناتے وقت خدا یاد نہیں, فیشن کرتے ہوئے خدا یاد نہیں, رسم و رواج نبھاتے ہوئے خدا یاد نہیں, برادری کو ڈیل کرتے ہوئے خدا یاد نہیں, لین دین کرتے ہوئے خدا یاد نہیں, بولیے نا, زبان کرتے ہوئے دوسرے سے خدا یاد نہیں, حتیٰ کہ زبان چلاتے ہوئے بھی خدا یاد نہیں, سارا دن بھی خدا یاد نہ رہا, ساری رات خدا یاد نہ رہا, زندگی کی کسی رسم میں خدا یاد نہ رہا, خوشی غمی کے موقع پر خدا یاد نہ رہا, لوگوں سے برتاؤ اور معاملات میں خدا یاد نہ رہا, حتیٰ کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو خرچ کرتے ہوئے بھی نگاہ ادھر رکھی کہ وہ کیا دے رہی ہے, کیا اس نے کیا دیا ہے, تب بھی خدا یاد نہ رہا, دیتے خدا کے نام پہ رہے اور برباد وہ کے نام پہ کرتے رہے, وہ کیا دے رہی ہے, اور جب دے کر پھر بعد میں آپ کا نام بلند نہ ہوا, آپ کے نام کے نعرے نہ لگے, آپ کے نام کا اعلان نہ ہوا اور دوسرے کا ہو گیا, تو وہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا, اتنے میں نے دیے تھے, اس نے مجھ سے کم دیے, اس کو آپ نے آگے اونچا کر دیا, مجھے پیچھے کر دیا, یا اتنے سال میں نے کام کیا, قائد محترم آئے اس کا تعارف کروا کے اس کی تعریف کر دی اور میرا نام نہیں لیا, فوٹو کا وقت آیا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے اپنے فوٹو بنوا لیے, ہمارے فوٹو نہیں بنے, کاروائی اس کی چھپ گئی ہماری, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ جھگڑے ہیں نا جی, یہ جھگڑے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, بولیے یہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں, ان سے کون خوش ہو رہا ہے, رحمان یا شیطان, بولیے شیطان خوش ہو رہا ہے. تو ہم تو مسجد میں ادارے میں بھی جو نیکیاں کرتے ہیں اس پر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے دھوکے بازی کا, وہ پردہ اٹھائیں تو اس سے خدا,
تو پتہ نہیں خوش ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ تو اخلاص اور نیت کو دیکھتا ہے. شیطان ضرور خوش ہوتا ہے کہ نیکی کرتے ہوئے بھی فساد کر دے, جھگڑا کر دے, تفرا کر دے,
کرتے ہیں نا.
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم رسمیں ادا کرتے ہو عبادت کی, سجدے کی, ان رسموں کا نام نیکی نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ پہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا یہ رسمیں تو ایک خانہ ہے زندگی کا, تو تم نے نیکی کو ایک خانے میں بند کر لیا ہے, رسموں کے خانے میں. عبادت, قربانی, حج, عمرہ, زیارت, صدقہ, میلاد, گیارہویں شریف, دعا, دم, درود, یہ اس خانے میں نیکی کو بند کر لیا ہے. تو فرمایا اس بیچاری نیکی کو اس خانے سے باہر بھی نکالو, اس کو اور کھلی ہوا کی زندگی کو لگاؤ, اور زندگی پوری میں بھی اس کی کوئی مہک, اس کی کوئی روشنی پھیلے. تو فرمایا نیکی یہ ہے. ولکن البر, بلکہ نیکی تو یہ ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. پہلی شرط لگائی کہ نیکی تو یہ ہے کہ عقیدہ درست کیا جائے. نیکی تو یہ ہے, پھر اللہ پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر اور کتابوں پر ایمان لاؤ, اور نبیوں رسولوں پر ایمان لاؤ. تو سارے ایمان درست کرو, اس کا مطلب ہے نیکی کی پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست. بولیے کیا پہلی شرط کیا ہے؟ نیکی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ایمان اور عقیدہ درست. اب یہاں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں, آج کل ایک ایسا فکر بھی نکل آیا ہے دین میں, امت میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کریں اور اعمال اچھے کر لیں, صرف تبلیغ کریں اور اعمال اچھے کریں, اور یہ خیال یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا ضروری نہیں, عمل بڑا ضروری ہے. کیا عقیدہ اتنا ضروری نہیں, عمل ضروری ہے؟ تو پہلا نقطہ تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو. منہاج القرآن کی خاص امتیازی شان یہ ہے کہ یہ جہاں لوگوں کے اعمال درست کرنے کی بات کرتا ہے, اللہ کی بیان کی ہوئی ترتیب کے مطابق پہلے عقیدہ درست کرتا. اللہ پاک نے نیکی کے بیان میں سب سے پہلے کس چیز کا نام لیا؟ عمل کا یا عقیدے کا؟ بولیے. یاد یاد رکھ لیں, 177 نمبر ہے سورہ بقرہ کا. کیا آپ کو کچھ ایسے لوگ, کچھ مبلغ, کچھ خواتین ملیں گی جو کہیں گی کہ اصل دین اسلام نیکی تو اصل عمل نیک ہونا چاہیے. کیا ہمارا موقف یہ نہیں, اس سے مختلف ہے. ہم کہتے ہیں عمل تو نیک ہونا ہی چاہیے, مگر عمل سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ اور عمل, عقیدہ, عمل اور اخلاق, تینوں چیزیں درست ہونی چاہیے. ہم تین چیزوں پر زور دیتے ہیں. یہ نقطہ سمجھ لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف عمل درست ہونا چاہیے. کیا میں آپ کو تین طبقے بتاتا ہوں, کچھ تبلیغ کرنے والے لوگ, دین کا پرچار کرنے والے لوگ, کچھ مولوی لوگ, کچھ مبلغ لوگ, ان کا سارا زور ہے نہ اخلاق پر اور نہ عقیدے پر, وہ کہتے ہیں عمل درست. جب آپ حضور علیہ السلام کی محبت کی بات کرتی ہیں, عشق رسول کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی, تعظیم کی, تکریم کی, اور یا اللہ کی, صحابہ کی, اہل بیت پاک کی محبتوں کی جب بات کرتی ہیں, تو یہ عمل کا حصہ نہیں بلکہ عقیدے, بولیے, عقیدے کا حصہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کی بات نہیں کرتے, عمل اچھا ہونا چاہیے. تو ہمارا جواب کیا ہے, اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمل کب قبول ہوگا؟ جب عقیدہ قبول ہوگا. تو پہلی شرط عقیدے کی درستگی ہے. بولیے, پہلی شرط عقیدے کی درستگی. تو ابتدا عقیدے سے ہوگی, عقیدے کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ عمل درست ہو. کیا اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا عمل تو درست کرتے ہیں, یعنی نماز پڑھی, پردے کا بھی خیال کیا, حج زکات بھی کیا, حلال حرام کا بھی خیال رکھا, عمل تو درست کیے, مگر ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. تیسری بات, لوگوں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں. بات کی تو گالی دے دی, غیبت کر دی, چغلی کی, جو میں نے شروع میں آپ کے بارے میں باتیں کی کہ خواتین اس خرابی میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں, مرد بھی مبتلا ہو.
جھگڑے کیے، بد اخلاقی کی، سخت لفظ بولے، دوسرے کی عزت نہ کی، اوئے توئے کر دیا، یہ اخلاق کا برا ہونا یہ بھی تباہی کر دیتا ہے ایمان کی. کچھ لوگ ایسے ہیں ہیومینیٹیرینز کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو ہے، وی جسٹ ورک فار دی مین کائنڈ، فار ہیومینٹی. مسلمان بھی کئی ایسے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف ہیومن ویلیوز کی بات کرتے ہیں، باقی باتیں تو ہر ایک کی کہتے ہیں پرائیویٹ افیئر ہے، عقیدہ عمل مذہب پرائیویٹ افیئر ہے. اور اسلام کی اصل روح تو یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس کا موریلٹی اچھی ہونی چاہیے، مورل ویلیوز ہوں، ہیومن ویلیوز ہوں، برتاؤ اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، انسانی ہمدردی ہو، غریب انسانیت کے لیے کام کیا جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جو بے دین ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں دین اور مذہب نہیں ہوتا، سیکولر مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ان کا زور سارا انسانیت کی باتوں پر ہوتا ہے کہ وہ اخلاق اچھے ہوں. یہ بھی تباہی ہے، یہ بھی ایک کہ ان کا عقیدہ بھی گیا اور ان کا دینی عمل بھی گیا. انہوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا، انہوں نے کیا پکڑ لیا؟ اخلاق کو. بولیے کس کو؟ عقیدہ اور عمل چھوڑ دیا تو ٹکڑا ہو گیا نا دین کا. بولیے ایک طبقہ ایسا ہے جس نے عقیدے اور اخلاق کو چھوڑ دیا اور درمیان سے عمل کو پکڑ لیا، نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت، داری، عمرہ، اس قسم کی عبادت، تبلیغ، ان کو پکڑ لیا، عمل درست کر لیں. اور نہ لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، بات کریں گے تو کاٹنے کو پڑیں گے، دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، سلام نہیں کریں گے، مصافحہ عزت سے نہیں کریں گے، خوش اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے، انسان کو انسان نہیں جانیں گے، مسلمان کو مسلمان نہیں جانیں گے، تکبر رکھیں گے، رونق رکھیں گے، بڑھائی رکھیں گے، تو اخلاق بھی برباد اور عقیدہ بھی. اللہ کا نام لیا اور رسول کا نام، رسول کا عشق نہیں، رسول کی محبت نہیں، حضور کا ادب نہیں، حضور کی تعظیم نہیں، حضور کی تقریب نہیں، صحابہ کی محبت نہیں، اہل بیت کی محبت نہیں، اولیاء کی محبت نہیں، عقیدہ بھی برباد ہو گیا، اخلاق بھی برباد، خالی عمل یہ پھرتے رہے. یہ بھی قبول؟ بولیے یہ بھی قبول. اور جنہوں نے عقیدہ اور عمل دونوں چھوڑ دیے اور خالی، بولیے نا، اخلاق پکڑ لیا، وہ بھی قبول. وہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائیوں کا بھی اور یہودیوں کا، اور کافروں کا اخلاق آج کل مسلمانوں سے زیادہ، مغربی دنیا والوں کا اخلاق آرام سے بات کرتے ہیں، ٹھنڈی بات کرتی ہیں، تحمل سے کرتے ہیں، بات بات سے جھگڑتے نہیں، اخلاق تو ان کا آج کل ہزار درجے ہم سے بہتر ہے. تو خالی اخلاق سے اگر جنت ملتی تو ساری دنیا کے کافر جنت میں جاتے، مگر خالی اخلاق سے بھی جنت، اور اگر خالی عمل سے جنت ملتی، بولیے خالی عمل سے ملتی، تو میں حدیث سناتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تھے، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، کیا جنگ کا جو مال تھا غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، بوٹی اس کو کہتے ہیں، وار کی جنگ سے جو مال آتا، ایک شخص اٹھا تو حضور علیہ السلام دیکھتے تھے کہ کون کس کے بچے زیادہ ہیں، کس کی فیملی زیادہ، کس کی کم، تو زیادہ والے لوگوں کو ضرورت مندوں کو زیادہ دیتے، کم ضرورت مندوں کو کم دیتے، ان کی ضرورت کے مطابق تقسیم فرما رہے. ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے دل یا محمد، اے محمد عدل کرو، آپ عدل نہیں کر رہے. اور کہنے لگا اتقی اللہ، اللہ سے ڈرو. حضور کو کہنے لگا معاذ اللہ، کیا حضور کو اللہ کا ڈر سنا رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ سے ڈرو. اس کا گمان عمل پر تھا. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، کیا سر اس کا منڈا ہوا تھا، جیسے آپ کئی لوگوں کو دیکھیں کہ سر ان کا منڈا ہوا ہوگا، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوگی، اور جو پاجامہ تھا یا جو تہبند چادر، یہ آدھی آدھی پنریوں تک یہاں تک تھی. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں آتا، آدھی پنریوں تو اوپر تہبند رکھتے ہیں اور نیچے اگر چلی جائے تو کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا، دو دخت میں چلے جائیں گے. یہاں تک اس کی بنڑی تھی، داڑھی بڑی، سر منڈا ہوا، اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، داڑھ اس کے نکلے ہوئے، اس قسم کی اس کی بری حالت تھی. اور عمل پر زور دیتا تھا، اور تقوا پر، حضور کو بھی کہتا تھا عمل کرو، تقوا، اللہ کے خوف، تقوا پر، حضور اسلام پر بھی ماذا اللہ زور دے رہا. تو بولیے یہ پوری جو بیان کیا بتاتا ہے، عمل پر اس کا زور تھا یا نہیں؟ جی، وہ جب یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی طرف پشت کی، حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چڑھ گیا، اللہ نہیں بھولا، اللہ کو، اللہ کو کہتا ہے اتق اللہ، اللہ کا تقویٰ کرو، ڈرو،
اللہ کو یاد رکھا اس نے معاذ اللہ اپنے خیال کے مطابق, بھولا کس کو؟ حضور اسلام کی ذات پاک کو. نہ یہ حیا رہا کہ حضور سے کس ادب سے گفتگو کرنی ہے, نہ یہ حیا رہا کہ پشت بھی حضور اسلام کی طرف کرنی ہے یا نہیں کرنی. میں ایک مرتبہ مدینہ پاک میں تھا تو مسجد نبوی سے نکلا تو واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا تو گنبد خضرا سامنے تھا, تو میرا معمول ہے کہ جب تک جتنا دور بھی ہوں جب تک گنبد خضرا نظر آتا رہے تب تک میں پشت نہیں کرتا اس کا. کیا اگر واپس بھی جاؤں تو جتنی دور تک گنبد خضرا نظر آتا رہے, آگے کوئی دیوار یا مسجد نبوی کی دیوار جب تک نہ آ جائے چھپ نہ جائے اس وقت تک پشت نہیں کرتا, تو میں الٹے پاؤں ہاتھ باندھ کے نا الٹے پاؤں چلتا رہتا. تو میں اس طرح الٹے پاؤں ہاتھ باندھ کے چل رہا تھا تو ایک مقامی مولوی تھا, ایک سعودی ملا تھا ملا, تو اس نے اس ملا صاحب نے مجھے پکڑ لیا. اسے پوچھے تو کیا پتا بھائی کون ہے کون نہیں, یہاں سے مجھے پکڑ لیا اور جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے مجھے کہتا ہے کیا کر رہے ہو تمہیں دین کی پتا نہیں؟ میں نے کہا میں سادہ آدمی ہوں مجھے کوئی دین نہیں, آپ بتا دو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. اس میں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا اس گنبد خضرا کی ادب کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. اس نے کہا اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ معاذ اللہ اس میں کیا؟ اور مجھے پکڑ کے گھمایا اس نے. اس نے سمجھا بھائی کوئی دیہاتی تھا یا جیسے بھی ان پڑھ آدمی ہے, اب اس کو دین دکھاؤں. پکڑ کے مجھے گھمایا اس نے, ایسے زور دے کے نا چکرایا, سیدھے ہو کے چلو اس میں کیا پڑا ہوا ہے گنبد خضرا میں؟ تو میں نے کہا کہ جو اس گنبد خضرا کے اندر ہے اسی کے لیے تو سارا جہان یہاں آتا ہے, اور تمہارے پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ یہ سارا جہان جو مشرق سے مغرب تک آتا ہے وہ اسی گنبد خضرا کے اندر جو کچھ ہے اسی کے لیے تو آتا ہے. خیر اب جب میں نے اسے عربی میں بات کی وہ تھوڑا گھبرایا کیونکہ جواب تو عربی میں ہی دینا تھا. تو اس نے کہا بھائی جو جانتا ہوگا تو پھر وہ چلا گیا. یعنی یہ وہ زور کیا ہے؟ عمل ادب حضور کا نہیں ہے کیا؟ ادب نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ادب جتنا ختم کریں گے تو توحید پکی ہو جائے گی. میں اسی طرح ان کا تو میں مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا, مسجد گنبد خضرا کی طرف ایسا چہرہ کر کے ہاتھ باندھ کے نا آنکھ جھکا کے مراقبہ کر کے بیٹھا تھا, بیٹھا ہوا تو کسی وہ چھوڑتے ہوتے ہیں سپاہی, ان کو کسی نے بتایا کہ یہ جو آدمی ہے, اور لوگ بھی آتے مجھے مل کے چلے جاتے, آتے مسافہ کر کے چلے جاتے, بتایا کہ یہ گنبد خضرا کی طرف نہ ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہتا ہے, گنبد خضرا کی عبادت کرتا ہے. مان اس طرح کی باتیں کسی نے ڈال دی, کوئی سپاہی دوڑ کے آیا, مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے ایسے گھسیٹا جیسے کسی کتے کو بلی کو کسی کو پکڑ لے نا رسے سے, تو گھسیٹا تو مجھے گھسیٹتا گیا. تو میں کیونکہ بیٹھا تھا تو میں گھٹنوں کے بل ہو گیا, کھڑا نہیں نہ ہو سکا, تو وہ مجھے گھسیٹتا گیا تو مسجد نبوی میں میرے گھٹنے گھسیٹتے رہے اور مجھے گھسیٹ کے وہاں تک لے گئے. میں اسی طرح میں نے زور نہیں لگایا, اپنی گردن نہیں چھڑائی, اس کو تکلیف نہیں دی کہ وہ اس کو جیسے گھسیٹ رہا ہے تو میں گھسیٹتا چلا گیا, وہاں تو دور تک گھسیٹ کے لے گیا. وہاں اس نے چھوڑ دیا, اس نے سمجھا اس نے تو مجھے نہ ہی نہیں کی, روکا ہی نہیں, اب یہ کیا ہے, تو چھوڑ کے چلا گیا. پتا نہیں اس کی سمجھ میں کیا بات آئی, چلا گیا. اگلے دن فجر کی نماز کے لیے جب مسجد نبوی میں آیا, وہ شخص میری تلاش میں تھا, بہت تلاش کر کے میرے پاس آ کے تو مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگ گئے, کہنے کا مجھے معاف کر دیں, کل مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی. میں نے کہا کوئی بات, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا مجھ سے, میں اسی قابل نہیں تھا حضور کے در پہ, میں تو ایسی قابل ہی تھا, آپ نے پکڑ کے گھسیٹا, یہ بھی کرم ہے چلو اس طرح گھسیٹنے کے قابل نہیں سمجھائے. مقصد بات کا یہ ہے اب ان لوگوں کا حضور کیا ہے کہ ماذا اللہ حضور کا ادب بھی نہ ہو, حضور کی محبت بھی نہ ہو, یہ وہاں بھی ایسا کر لیتے ہیں اور یہاں بھی دنیا میں تبلیغ ایسی کرتے ہیں دین کی جس میں کوئی ادب نہیں ہے, سارا زور ایک عمل ہونا چاہیے. تو یہ اس ایسے عمل سے جس میں عقیدہ حضور کا عشق اور محبت اور ادب والا نہ ہو, آپ نے یہ بات کو سمجھ رہی ہے؟ یہ بھی سمجھ رہی ہے کون لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ تو ایسے عمل جنت کا باعث نہیں ہے, وہ برباد ہو جائیں گے, وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. ہمارا طریقہ نہاج القرآن کا کیا ہے سنیں, تینوں چیزوں کی اصلاح کرنا. میں آپ کو کمپیریزن سمجھا رہا ہوں, ہمارا طریقہ کیا ہے بولیے, تین چیزوں کی اصلاح کرنا بیک وقت, عقیدے کی بھی اصلاح کرنا کیا, اور عقیدے میں توحید بھی درست ہو اور عشق اور ادب رسالت بھی درست ہو، توحید بھی درست ہو اور عقیدہ رسالت بھی درست ہو. عقیدہ درست کرنا، دوسرا عمل اچھا کرنا کیا، اور تیسرا اخلاق خوبصورت کرنا، اخلاق اچھے کرنا. عقیدہ اچھا کرنا، عمل اچھا کرنا اور اخلاق اچھا کرنا، ذرا تین چیزوں کا نام لے یاد کریں، کیا؟ عقیدہ درست کرنا بولیے، اور عمل درست کرنا، اور اخلاق درست کرنا. یہ ہے منہاج القرآن کا طریقہ. بھولے گا جی، تین چیزوں کو بیت پر درست کرنا. یہ اب سمجھا یہ رہا ہوں، اگر ہم تینوں چیزیں درست کریں تو نیکی نصیب ہوگی. تینوں چیزوں کو جمع کرنے کا نام نیکی. یاد ہے کیا میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا؟ تین چیزوں کو جمع کرنے کا نام. آپ یقین جانیے میں کئی ایسی عورتوں کو جانتا ہوں کہ جن کی عبادت میں کوئی کمی نہیں مگر ولایت سے کروڑوں میل دور رہتی ہیں. عبادت پہاڑوں اور سمندروں کی طرح کرتی ہیں مگر ولایت سے کروڑوں، جتنی عبادت اتنی دور رہتی ہیں ولایت سے. تسبیحات بھی کرنا، عبادت بھی کرنا، ساری زندگی تہجد بھی پڑھنا، کبھی ایک تہجد تک بھی قضا نہ کرنا، تقویٰ طہارت کا بھی خیال کرنا، صدقہ خیرات بھی کرنا، پاکیزگی کا بھی خیال کرنا، تلاوت بھی کئی کئی سپارے روزانہ کرنا، درود پاک بھی ہزاروں مرتبہ ایک روزانہ، ہزار ہا درود شریف بھی پڑھنا، عبادت میں، ریاضت میں، روزے بھی رکھنا، کوئی کمی نہیں. اب جو آدمی اتنی عبادت ریاضت کرے اور ساری زندگی کرے اس کو ولایت کی کچھ ہوا تو لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ بولیے لگنی چاہیے، مگر ہوا بھی نہیں لگتی. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا لیس الجلد ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو عبادت کی رسمیں ہیں ان کو فقط ادا کرنا نیکی نہیں جب تک ان کے اندر اصل روح کو زندہ نہ کیا جائے. وہ کیا کرتی ہیں؟ سارا دن رات عبادت میں گزارا، اور جب کوئی عورت پڑوسن، رشتہ دار نہیں، کوئی عورت پڑوس والی ملنے کے لیے آئی، جب مل بیٹھی تو اگر ساتھ ہے تو وہ بھی شکایت شروع کر دی، اگر ساتھ ہے تو اپنی بہو کی شکایتیں شروع کر دی، بہو ہے تو ساس کی شکایت شروع کر دی، دیورانی کی شکایت شروع کر دی، جیٹھانی کی شکایت شروع کر دی، برادری والوں کی شکایت شروع کر دی، بھاوج بھاوج کی بھرجائی کی شکایت شروع کر دی، پڑوسن کی شکایت شروع کر دی، شکوا کر دیا، غیبت کر دی، یا اور یا تنظیم والی ہے تو فلاں کی، اگر تنظیم والی ہیں تو نشابہ کی شکایت شروع کر دی، سلطانہ کی شکایت شروع کر دی، دونوں کی طرف سے برابر برابر نام ہوا تھا کہ تیرا فسادہ شروع کر دیں، ادھر سے ستارہ ملک کی شکایت شروع کر دی، ادھر سے سلطانہ بٹ کی شکایت شروع کر دی، ساتھ تختی بھی پڑی استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ سلطانہ بد ہے نا، یہ بڑی غلط عورت ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد، وہ سات درود نہیں تین بار پڑا اور چوتھا دانہ پھینکا اور کہا یہ جو ستارہ ملک اور نوشابہ اور نگر جبار بد ہیں یہ آتے ہیں، اللہ ان سے بچائے، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس نے کہا یہ جو نوشابہ کیا مسز جدون ہے وہ یہ بڑی فسادن عورت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد. اس کے بعد تین دانے تصدیق کے پھینکے، پھر کہا یہ جو طاہرہ جبین ہے یہ بڑی فساد عورت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے غلط کہا ہے؟ بولیے. اب دیکھیے آپ، مجھے آپ کے نام تک یاد ہو گئے، مقابلہ بمقابلہ نام تک یاد ہو گئے. تو یہ اس لیے یاد ہو گئے ہیں کہ جس غریب قائد اور بیچارے قائد نے ہر سال آج کے فساد کی آگ ہی بجھانی ہو، اسے نام نہیں یاد ہوں گے تو اور کیا یاد ہوگا؟ جس نے ہر سال آ کے ہر ملک جہاں جائے فساد کی آگ ہی اس نے بجھانی ہو، تو میں ایک طرف جو ہے وہ سمجھیں پانی کی بالٹیاں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے ہر ملک فساد کی آگ ہے، پانی ڈال کے بجھانا ہے، ایک طرف ہوتی ہے نور کی شرائیاں تک روشنی بھی پھیلاؤں، دعوت بھی دوں، نصیحت بھی کروں، آپ بھی بجاؤں. تو جس نے ہر سال ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں اس کو نام تو یاد ہوں گے،
نام یاد ہو جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے, یعنی عبادت کی, صدقہ کیا, خیرات کیا, اللہ اللہ کی, ساتھ غیبت کی, شکوے کی, شکایتیں کی, لڑائی جھگڑا کیا, اس سے ساری نیکیاں برباد ہو گئی. اس لیے میں نے ایسی عورتیں دیکھی جن میں عبادت کی کمی نہ تھی مگر ایک زبان ہی ان کی ساری باتوں پر پانی پھیر دیتی, غیبت, چگلی, ایک زبان سب نیکیوں پر پانی کر دیتی. اس لیے ایسے لوگ حضور علیہ السلام کی امت میں ہیں اور ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دیکھنے میں ایک دانے جیسے رائی کا دانا ہوتا ہے نا گندم کا, ایک گندم کے دانے کے برابر نیکی کریں گے, یہ بات بڑی سننے والی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر ایک گندم کا دانہ خیرات کریں گے نا, کیا ایک دانہ, تو اجر ملے گا ان کو وہ ہر پہاڑ کے برابر.